پھر فرمایا العراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله. العراب یہ بدوی لوگ دیہاتی لوگ جو ہیں اشد زیادہ شدید ہیں. کس چیز میں زیادہ شدید ہیں؟ کفر میں اور نفاق میں. یہ بڑے سخت ہیں کفر اور نفاق میں, اور ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ اجدرو, اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے اور بہت قریب ہے, بہت ممکن ہے. بہت ممکن ہے. کیا چیز بہت ممکن ہے؟ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ, کہ اس دین کے حدود سے یہ ناواقف رہیں. اللہ یعلم کہ یہ نہ جانے, حدودہ اصول قوانین طور طریقے جو دین کے ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں اپنے رسول پر. تو یہاں پر جو ہے ایک اور اہم بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ بدوی عرب دیہاتی اور صحرائی علاقوں میں رہنے والے جو ہیں یہ ان کا منافقانہ رویہ زیادہ ہے, اور حق سے ان کے انکار, حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں نا وہ اہل علم, اہل حق کی صحبتیں, اور ان کو ایسے مواقع زیادہ ملتے ہیں, دین, حدود, علم, قرآن, علم کی محفلیں, اور اہل علم ان کو زیادہ میسر ہوتے ہیں. اور جو بدوی لوگ ہوتے ہیں ساری عمر بالکل ایک معاشی حیوان کی طرح شب و روز وہ جو ہے وہ رزق کے چکر میں اور جو بھی پیٹ کا معاملہ ہے اس میں وہ پڑے رہتے ہیں. اور حیوانی زندگی کی ضروریات کیا ہوتی ہیں کہ کھانا پینا, سونا, نسل جاری رکھنا, اور اس سے بلند تر کسی مقصد کی طرف ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا نا, توجہ کرنے کا وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح وہ دین کے حدود اور دین کا جو علم ہے اسے ناواقف رہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان آیات کے نزول سے تقریباً 2 سال بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت, یعنی آپ امیر بنے, تو شروع میں جو لوگ مرتد ہو گئے تھے, دین کو چھوڑا تھا اور زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا, تو زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بدوی علاقوں کے بھی تھے. اور اس کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ تھا جو ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس دین کا علم ہی نہیں تھا, سیکھا ہوا زیادہ نہیں تھا, بس پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے تو اس کے اندر آ گئے, اور پھر دین کو بھی کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا, اور دین کے جو احکامات تھے اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی وہ لوگ جو تھے وہ سائڈ پر جانے لگے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ زیادہ شدید ہیں کفر اور نفاق میں, تو کیوں اللہ تعالیٰ کے یہ غضب کے مستحق ہو رہے ہیں؟ کیوں کیوں اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے؟ کیوں یہ کسی نرمی کے مستحق نہیں ہیں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کفر و نفاق میں دوسروں کی نسبت زیادہ سخت ہیں. اشد اسم تفضیل ہے. نہ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی, نہ انہوں نے صالحین کی صحبت پائی, نہ کتاب اللہ کو پڑھا, نہ سنا, نہ حدود جو تھی حرام اور حلال کی ان سے آگاہ ہوئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفر و نفاق کی بیماری کا حملہ جب ان پر ہوا تو زیادہ سخت اور زیادہ شدید. اگر انہیں اپنا ایمان عزیز ہوتا تو یہ اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے رسول اللہ کے پاس آتے نا, صالحین سے رابطہ رکھتے, اپنے ایمان کو اپنے علم کو برابر ترقی دیتے رہتے. لیکن ان کا شغل کیا تھا؟ یہ کیوں غزوہ تبوک پہ نہیں گئے تھے؟ شغلتنا اموالنا واہلنا, ان کا عذر تو یہی تھا نا, ہمارے مال, ہمارے گھر, ہے نا, اور اس وجہ سے انہوں نے تبوک جیسی مہم جو تھی اس کو ٹال دیا. تو ان لوگوں کی دین سے بے رغبتی جو ہے اور اپنے سینٹر سے, اپنے رسول سے جو بے تعلقی ہے, اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور آپ آگے بھی جو ہے وہ اسی سورت کی آیت نمبر 122 میں بھی پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ ما کان المؤمنین لینفروا کافا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. اور ہماری اس کلاس کے شروع ہونے کی بھی وجہ جو ہے وہ یہی بات تھی کہ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ سارے مسلمانوں کا علم و تفقہ کے لیے نکلنا تو ممکن نہ تھا، یہ ضروری نہ تھا کہ سارے مسلمان نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین کا علم و فہم حاصل کرنے کے لیے اٹھتی، تاکہ جب علم حاصل کر کے لوٹتی تو اپنی قوم کو بھی آگاہ کرتی، تاکہ دوسرے بھی ڈرنے والے جو تھے وہ بن جاتے۔ تو کسی کا دیہاتی ہونا کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ دیہاتی کیوں ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ دیہاتی ہیں تو انہیں اپنی تعلیم و تربیت کی راہ میں سرگرم ہونا چاہیے، اسلام کا دعویٰ کر کے برابر اپنے کفر و نفاق کی پرورش میں لگے رہنا، تو یہ کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہاں پہ جو ہے یہ بات کہی ہے کہ یہ اپنے کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں۔ اگر کوئی شہری بھی ہے اور علم حاصل نہیں کرتا، دین نہیں سیکھتا، حلال اور حرام کی حدود سے آگاہی اس کو نہیں میسر ہوتی، وہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے پھر وہ شہر میں رہ کر بھی دیہاتی ہے، اور اگر کوئی دیہات میں ہے اور وہ علم سیکھتا ہے تو پھر وہ شہری ہے۔ یعنی اصل میں مراد کیا ہے کہ علم اہم چیز ہے، یہ نہیں کہ کسی کا دیہاتی ہونا جو ہے وہ کوئی عیب ہے۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے اور ان کا اخلاق اور کردار شہریوں کے مقابلے میں بڑا کھردرا تھا، بڑا سخت تھا، اور جو ہے وہ ان میں جو کافر اور منافق تھے وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے۔ تو یہاں پر ان کا کردار بتایا جا رہا ہے، اور ایک ہمیں واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک موقع پر ایک عرابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو چومتے ہو، بوسہ دیتے ہو، پیار کرتے ہو، کس کرنا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں، انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے، ہم تو پیار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو پھر میرا اس میں کیا اختیار ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی جو ہے نا اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ رحمت شفقت کا نہ ہونا، بچوں سے پیار نہ کرنا، کہ وہ چونکہ شہر سے دور رہتے تھے، رسول اللہ کی باتیں سننے کا ان کو اتفاق ہی نہیں ہوتا تھا، ہے نا، تو رسول اللہ سے انہوں نے تربیت بھی حاصل نہ کی۔ اور آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچوں سے پیار نہیں کرتے، نا ہم پیار تو کرتے ہیں بس ہم محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے نا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ بچوں سے پیار کرتے تھے نا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، وَأَجْدَرُوا، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ہے نا، کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ اس دین کے حدود سے یہ ناواقف ہی رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، واللہ علیم حکیم، اور وہ حکیم و دانا ہے، بڑی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْعَرَابِ، اور بدویوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَنْ يَتَّخِذُوا، جو سمجھتے ہیں، جو لے لیتے ہیں، مَا يُنفِقُوا مَغْرَمًا، جو کچھ خرچ کرتے ہیں نا اس کو تاوان سمجھتے ہیں، مغرم زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، جیسے ہوتے نا کہ جو زکوٰۃ وہ دیتے تھے اس کو یہ تھوڑی سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہمیں کچھ اجر ملے گا، یا یہ کہ کسی جنگ میں کوئی اپیل ہوتی تھی کہ چندہ دیا جائے، فنڈ دیا جائے، یا کوئی مہمان یا مسافر جو ہے ان کی خدمت کرنا، ضیافت کرنا، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک چٹی ہے، یہ تو ایک تاوان ہے، وہ سمجھ کر اس کو ادا کرتے تھے، زبردستی کی چٹی سمجھتے تھے۔ تربصوا بکم الدوائر، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گردشوں یعنی مصیبتوں کا کب شکار ہوتے ہیں، वो समझते थे कि कोई जंग में एक दफा जीतता है तो दूसरी दफा वो हार जाता है, तो जंग तो एक डोल है, कभी कोई भरता है कभी कोई उसमें से उससे लेकर पानी भरता है, कभी कोई जीतता है कभी कोई। तो ये समझते थे कि आज ये अगर जीत भी रहे हैं और चूंकि मजबूरन मुसलमान हुए हुए थे और मजबूरन इनको जो खर्च करना पड़ता था जकात सदकात खैरात, तो उसको जुर्माना समझते थे और हर वक्त ये तमन्ना करते थे कि कब कोई ऐसी गर्दिश आए, कब कोई ऐसा मोड़, कोई जंग, कोई मौका कि किसी तरह इस्लाम से जान छूटे, मुसलमानों से जान छूटे। ये है अलैहिम दायरतुस सौ, तुम्हारे लिए गर्दिश का इंतजार कर रहे हैं, यानी बुरी गर्दिश, बुरे हालात का, मुसलमानों के लिए मुसीबतों का इंतजार कर रहे हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह जो है वो अल्लाह कैसा है, सुनने वाला और जानने वाला। तो ये क्या चाहते थे कि एक तरफ मुसलमानों पर मुसीबत आएगी तो क्या करेंगे, इस्लाम को खुदाफिस कह देंगे, इस्लाम का जो अतात का कलादा है ना उसको अपनी गर्दन से उतार फेंकेंगे, उसमें उनको लगता था कि हमें कष्ट दिया गया है, तो जो ही इस्लाम शिकस्त की तरफ जाए तो उसको छोड़ दें। यही वजह थी कि बहुत से लोगों ने रसूलुल्लाह के फौत होते ही मुर्तदीन जो दीन से फिर गए, और कुछ लोग जिन्होंने ज़कात न देने का जो है वो ऐलान कर दिया, और कुछ लोगों ने झूठा नबूवत का दावा कर दिया, ये सारे ज्यादातर ऐसे लोग थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ना सिर्फ ये है कि हुदूद अल्लाह की से नवाकिफ हैं, दूसरी बात यह कि इन्फाक को भी खुशी से ये अदा नहीं करते। अब ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बदवी जो देहाती लोग हैं उनमें से अच्छे लोगों का भी जिक्र करते हैं, इससे ये बात पता चलती है कि किसी का देहाती होना ऐब नहीं है। क्यों अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं वमिन العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر, और इन्हीं बदवियों में से कुछ ऐसे भी हैं, देहाती लोगों में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर। وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ, और जो कुछ वो खर्च करते हैं, وَيَتَّخِذُوا उसको समझते हैं, مَا يُنْفِقُوا जो वो खर्च करते हैं क्या, قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ अल्लाह के नजदीक तकर्रुब का जरिया, अल्लाह की कुर्बत का जरिया समझते हैं कि जब हम खर्च करेंगे ना माल को अल्लाह के रास्ते में देंगे तो हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो कुरुबात कुर्बत की जमा है, मुराद ये है कि बिर्रो तकवा और एहसान और इंफाक के जब वो काम करते थे तो समझते थे कि इससे अल्लाह का तकर्रुब हासिल होगा, तकर्रुब का वसीला और जरिया समझते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अराब में से गांव के लोगों में से जो मुखलिस मुसलमान थे उनका जिक्र कर रहे हैं कि सच्चे भी हैं, पक्के मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले और आखरत पे, और खर्च करते हैं तो उसको मगरमन नहीं समझते, खर्च करते हैं तो कुरुबात कुर्बत का जरिया समझते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि यहां पर क्या बात बताई जा रही है कि नेकी समझकर वो करते हैं कि अल्लाह के हम करीब हो जाएंगे, और आप देख लें कि सदका जकात नमाज नेकियां अल्लाह के रास्ते में जब आप काम करते हैं तो दिल की कैसी कैफियत होती है, और ऐसे लगता है कि वाकई जो है बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं, है ना, अपना दिल गवाही देता है। नेकी वो जो तेरे दिल को अच्छी लगे, और बुराई वो जो तेरा दिल बता देता है कि ये तूने बुरा काम किया, तो वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। वसलावातिर रसूल, और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का जरिया बनाते हैं, किसको, इन्फाक को। अल्लाह और आखरत पर ईमान का नतीजा क्या है कि वो जब खर्च करते हैं तो जुर्माना और मगरम तावान नहीं उसको समझते। तो आप देख लीजिए कि असल चीज ईमान है, और ईमान के ये फिर समरात हैं कि इंसान को कुछ भी भारी नहीं लगता, कुछ भी बोझल नहीं लगता, वो हंसी हंसी खुशी खुशी उसको अदा करता चला जाता है। अब यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि वसलावात रसूल से क्या मुराद है ना, पीछे आपने ये बात पढ़ी थी ना, आपने आयत 84 में और आयत जो है वो 80 में ये बात पढ़ी थी कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के लिए इस्तिगफार से भी मना कर दिया गया और नमाज जनाजा उनकी पढ़ाने से भी उनको मना कर दिया गया कि आप मत पढ़ाइए उनको। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, आप जो हैं वो ऐसे जो मुसलमान हैं इनके लिए दुआएं कीजिए। अब सोचिए तो सही कितनी बड़ी बात है, बस सलावात रसूल और रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लेने का जरिया, और جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ لے کر صدقہ اور خیرات آتے تھے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، آپ جو تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے. اور ایک موقع پر کہتے ہیں کہ ایک صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اور انہوں نے جو ہے وہ جب صدقہ جو تھا وہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے وہ دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ابی اوفا کی آل پر رحمت نازل کر. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے دو فائدے، ایک اللہ کا قرب اور دوسرا رسول اللہ کی دعائیں لینے کا ذریعہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ کا یہ طرز عمل رہا کہ آپ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے. ایک صدقہ لانے والے کے لیے جو آپ نے دعا کی وہ میں نے آپ کو سنائی بھی، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آج بھی جو اللہ کے راستے میں دیں اور جو لوگ ان سے وہ صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات وصول کریں وہ ان کو دعا دیں. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے اللہ ابی اوفا کی آل پر، یعنی ان پر ان کی اولاد پر رحمت نازل کر. تو یہ ہے اللہ انہا قربت اللہم، فرمایا کہ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. اللہ سنو خبردار، انہا قربت اللہم، کہ اس سے ان کو قربت ملے گی اللہ کی اور دعائیں ملیں گی رسول کی، اور جس کے لیے رسول اللہ کی دعائیں ہوں تو کتنی بڑی بات ہے نا. اور اصل بات کیا ہے کہ نیکی کر کے کبھی اس کا بدلہ نہیں چاہنا چاہیے، ہاں دعا کی ضرور درخواست کرنی چاہیے. جب بھی کسی سے نیکی کریں تو ساتھ ہی دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے، اور جو دوسرا شخص ہے اس کو دعا دینی چاہیے، اور اچھی اچھی جو بھی وہ دعائیں جو ہیں وہ دے سکے. اور یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے، سید یدخلہم، تو اللہ ان قریب ان کو داخل کرے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ کی رحمت میں کسی کا آ جانا اور کسی کو اللہ کی رحمت کا مل جانا، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کو دین اسلام پر عمل کرنے میں سکون دیتا ہے. دنیا میں بھی بعض لوگوں کو اللہ اس کی نیکی کا بدلہ دیتا ہے، ہے نا، ان کو اسلام کے راستے میں ترقی دیتا ہے. اور جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں شامل ہونا جو ان قریب جو ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں ان کو جو ہے وہ سزا نہیں دے گا، آخرت میں ان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا. تو یہ بشارت ہے کہ جو نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کا انتظار کرتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ وہ بات ہے جس پر ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں، اور کیا واقعی ہم جو ہیں ہم اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ہے نا. دنیا میں بھی اللہ ہم پر رحمت نازل کرے اور آخرت میں بھی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آپ سوچ لیجئے کہ جب جس کو اللہ کی مغفرت مل جائے، جس کو اللہ کی رحمت مل جائے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، پھر اس سے بڑی نعمت اور دولت کیا ہو سکتی ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ایسے مومنین اور ایسے مخلص لوگ جو ہیں ان سے جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ ان کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے.